قل کہہ دیجئے، ان اگر تخفو تم چھپاؤ گے، ما جو فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے، او یا تبدوہو تم ظاہر کرو گے اس کو، یعلمہ اللہ جانتا ہے اس کو اللہ، ویعلم اور جانتا ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، واللہ اور اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے. یوم جس دن، تجدو پائے گا، کل نفس ہر شخص، ما عملت جو اس نے عمل کیا، من خیر خیر میں سے، نیکی میں سے، محضرا حاضر، وما اور جو، عملت عمل کیا، من سوء برائی میں سے، تود چاہے گا، لو کاش، انا بے شک، بینہا اس کے درمیان، اور بریکٹ میں لکھ لیں عمل یا برائی، بینہا اس کے درمیان یعنی برائی کے درمیان، وبینہ اور اس کے درمیان یعنی برائی کرنے والے کے درمیان، امدن فاصلہ ہو، بعیدا دور کا، و اور، یحذرکم ڈراتا ہے تم کو، اللہ اللہ، نفسہ اپنی ذات سے، واللہ اور اللہ تعالی، رؤوف شفقت کرنے والا ہے، بالعباد بندوں کے ساتھ. قل کہہ دیجئے، ان کنتم اگر ہو تم، تحبون اللہ تم محبت رکھتے اللہ سے، فاتبعونی تو پیروی کرو میری، یحببکم اللہ محبت کرے گا تم سے اللہ، ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، واللہ اور اللہ، غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے. قل کہہ دیجئے، اطیع اللہ اطاعت کرو اللہ کی، بر رسول اور رسول کی، فإن پھر اگر، تولوا وہ منہ موڑ جائیں، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، لا يحب نہیں محبت رکھتا الکافرین کافروں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر: ان الذین یکفرون بآیات اللہ, یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں, اللہ کے احکامات کو مانتے نہیں ہیں, ویقتلون اور قتل کرتے ہیں, النبیین نبیوں کو, یعنی وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت پر مامور ہوئے, بغیر حق, بغیر کسی وجہ کے, ناحق, ویقتلون اور قتل کرتے ہیں, الذین ان لوگوں کو, یأمرون بالقسط جو انصاف کا حکم دیتے ہیں, من الناس لوگوں میں سے, یعنی انبیاء کے علاوہ وہ لوگ جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں, امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں, تو کچھ لوگ ایسے لوگوں کو بھی مار ڈالتے ہیں. ایسے مارنے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ فبشرہم, ان کو خوشخبری دے دو. کس بات کی خوشخبری؟ کیا ہے گڈ نیوز ان کے لیے؟ بعذاب علیم, درد دینے والا عذاب, تکلیف دہ عذاب. روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ ایک موقع پر انہوں نے ایک ہی دن صبح کے وقت 43 انبیاء کو قتل کیا. آپ کو بتایا گیا نا, پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کے ہاں بہت کثرت سے نبی آئے تھے. کیا تعداد بتائی تھی یاد ہے؟ 4000, بہت زیادہ آئے تھے, ان ہزاروں میں آئے تھے انبیاء ان کے ہاں. اور پھر ان میں نقیب مقرر کیے گئے اور ان کی اصلاح کے لیے بہت سی اللہ تعالی کی طرف سے کوششیں ہوئیں. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک وقت میں بھی ایک سے زائد کئی ایک نبی آئے, جیسے سورۃ یاسین میں بھی آپ پڑھیں گے کہ اللہ نے ایک بستی میں دو بھیجے, پھر ان کو جھٹلایا گیا تو اللہ نے ایک تیسرا بھیج دیا. تو شروع کے ادوار میں جب دنیا نے اتنی ترقی نہیں کی تھی اور فاصلے بہت زیادہ تھے اور ٹیلی فون اور خط اور دوسری سہولتیں نہیں تھیں, تو ہر ہر علاقے بستی قریے میں ایک ہی وقت میں نبی آیا کرتے تھے. تو بنی اسرائیل جو اس وقت کے مسلمان لوگ تھے, انہوں نے کیا کیا, ایک ہی دن میں 43 انبیاء کو قتل کر دیا. ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جرم تھا جس پر اللہ کے کچھ نیک بندوں نے انہیں اس حرکت سے روکا, منع کیا, تو انہوں نے ان کو بھی مار ڈالا, منع کرنے والوں کو بھی مار دیا, جن کی تعداد 170 بتائی جاتی ہے. ان سارے جرائم کو یہود کی وہ نسل جو مدینہ میں آباد تھی برا نہیں کہتی تھی, اسے اپنی بہادری بتاتی کہ تم کیا ہو, تم کون لوگ ہو, ہم نے تو نبیوں کو نہیں چھوڑا. یاد ہے کل آپ کو بتایا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر سے واپس آئے تو آپ نے یہود کو کیا کیا, اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ تمہارا انجام بھی کہیں مشرکین مکہ کی طرح نہ ہو جائے. تو انہوں نے بہت دلیری سے کہا, بہت تکبر سے, کہ وہ تو جڑ قوم ہے, لڑنا جانتی نہیں, اگر ہم سے آپ کا واسطہ پڑے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم کیسے. تو اپنی اسی عادت کا اظہار کرتے ہوئے کہ ہم تو وہ ہیں جنہوں نے نبیوں تک کو قتل کر دیا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب الیم, ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو، سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو. مسلم میں آتا ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے سخت عذاب کسے ہوگا. اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی موجود ہوں اور پوچھنے والوں کا کیا حال ہو کہ ہم یہ بھی پوچھ لیں، ہم یہ بھی جان لیں، ہم وہ بھی معلوم کر لیں، تو یہ ایک شوق کی بات ہے نا. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے پوچھا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جس نے کسی نبی کو مار ڈالا، یا کسی ایسے شخص کو جو بھلائی سکھانے والا اور برائی سے روکنے والا ہو. یعنی صرف نبی کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی جو اگرچہ نبی نہ ہوں لیکن نبیوں والا کام کر رہے ہوں، کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہوں اور برائی سے روکتے ہوں. تو جو لوگ ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں، ان کو ماریں، ان کو بھی سخت ترین عذاب ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی. آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ کچھ کم نہیں ہیں کہ جو اچھائی کا حکم دینے والوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی جان تک کے دشمن ہو جاتے ہیں. اور مختلف ادوار میں ایسے واقعات آپ سنتے رہتے ہوں گے. کچھ عرصہ پہلے کراچی میں 3 علماء کا ایک ہی دن میں قتل ہوا تھا. تو یہ بہت ہی افسوسناک واقعات ہیں. کسی عام انسان کا قتل بھی بہت بڑی برائی ہے، اور کسی عالم کا قتل اور نیکی کا حکم دینے والے کا قتل، یہ بدترین برائیوں اور بدترین سزا کے لائق کاموں میں سے ایک کام ہے. بنی اسرائیل نے کچھ انبیاء کو تو خود قتل کیا اور کچھ کو حکومت وقت کے ساتھ سازباز کر کے قتل کرانا چاہا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا. ایسے لوگوں کو کیا کہا گیا؟ فبشرہم، ان کو خوشخبری دے دو. بھلا کبھی عذاب کی بھی خوشخبری ہوتی ہے؟ ہاں، یہ ایک طنز ہے. ایسے ہی جیسے کوئی شخص غلط کام کرے تو اسے کہا جائے کہ تم کر لو غلط کام، جلد ہی سرکاری مہمان بنو گے، یعنی جیل جاؤ گے. تو جیل جانے والے کو سرکاری مہمان کہنا کیا ہے؟ ایک طرح سے طنز ہے. تو ایسے مجرموں پہ ایک طرح سے طنز ہے کہ تم بڑے کارنامے، کیونکہ وہ اپنے ان کاموں کو بڑا کارنامہ سمجھتے تھے. فرمایا ایسا کارنامہ کرنے والوں کے لیے واقعی بڑی خوشخبری ہے، بڑی عذاب کی خوشخبری ہے جو اصل میں خوشخبری نہیں. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، جن کے اعمال ضائع ہو گئے، پھر دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی. وما لہم، اور ان کے لیے نہ ہوگا کوئی، من ناصرین، مددگاروں میں سے، یعنی کوئی مدد کرنے والا. گویا وہ تنہا رہ جائیں گے، کوئی ان کو نہ پوچھے گا. تو نمبر ایک، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ان کے لیے کوئی اجر اور جزا نہیں. اور نمبر دو، وہ تنہا رہ جائیں گے، ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. نیک عمل کب ضائع ہوتے ہیں؟ نمبر ایک، کفر کی موجودگی میں. جب کوئی شخص کفر کرتا ہے تو کفر کے ساتھ اس کے کتنے بھی اچھے اچھے کام ہوں، سب ضائع ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص ہو تو مومن لیکن مرتد ہو جائے تو اس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ان لوگوں کے عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں جو حسد کرتے ہیں، یعنی ان کے اعمال اس طرح ضائع ہوتے ہیں جیسے سوکھی لکڑی کو آگ لگ جائے، جلا کے راکھ کر دے. پھر اس کے بعد غیبت کرنے والے،
جب کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس طرف ٹرانسفر کر دی جاتی ہیں جس کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح ریاکاری کرنے والا شخص, ریاکار جو دکھاوے کے لیے نیک کام کرے, اسی طرح نیکی کم ہو برائی زیادہ ہو تو برائیاں نیکیوں کے اوپر بھی چھا جائیں گی, سزا کا مستحق انسان ہو جائے گا. مثلا نماز ہم پہ فرض ہے, اگر کوئی شخص کچھ نمازیں پڑھتا ہے اور کچھ چھوڑ دیتا ہے تو فرمایا کہ جو چھوڑنے والی نمازیں ہیں وہ پڑھی ہوئی کو بھی ضائع کر دیں گی. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کمپلسری سبجیکٹ کا امتحان نہ دینا. مثلا آپ کا بچہ اگر میٹرک کا امتحان دے رہا ہے تو اس میں کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں کہ جو کمپلسری ہیں, جن میں پاس ہونا ضروری ہے. اگر وہ ان میں فیل ہو جائے تو کیا ہے, وہ پاس نہیں ہو سکتا, کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے فرائض سے غفلت کر رہا ہے تو نوافل اس کو فائدہ نہ دیں گے. زکات دے نہیں رہا, صدقہ خیرات بس کر رہا ہے, تو جب تک زکات ادا نہ ہو تو صدقہ خیرات جو ہے وہ پوری طرح فائدہ نہیں دیتا. تو یہاں پر ان لوگوں کے اعمال ضائع ہونے کی بات ہے اس آیت میں کہ جو انبیاء کو قتل کرے, نیک لوگوں کو قتل کرے, لیکن اس کے علاوہ کفر کے ساتھ نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں, ارتداد اپوسٹسی کے ساتھ, ریاکاری کے ساتھ, اور کچھ برے اعمال نیکیوں کو کھا جاتے ہیں, چاٹ جاتے ہیں, جن میں سے مختصر چند ایک کا میں نے ذکر کیا. تو بتانا یہاں کیا مقصود ہے کہ انسان اپنے اعمال کی فکر کرے, خبر رکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ ظاہری نمائشی نیکیاں کر کے ہم مطمئن ہو گئے ہوں کہ ہم جنت کے مستحق ہو گئے, کافی ہے ہمارے لیے. بعض اوقات اگر آپ اچھی سے اچھی جزا کھاتے ہوں لیکن ساتھ زہر کھا لیں تو کیا ہوگا, وہ سب کھا پیا برابر ہو جائے گا. ایسے ہی بعض اعمال زہر جیسا اثر رکھتے ہیں اور انسان کے نیک اعمال کو بھک سے اڑا دیتے ہیں. تو ہوشیار, پھر فرمایا الم تر الی الذین, کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو, کون سے لوگ, اوتو نصیبا من الکتاب, جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے, اوتو نصیبا من الکتاب, یعنی جو کتاب کا کچھ نہ کچھ علم رکھتے ہیں, یعنی سارا علم تو نہیں رکھتے, نصیب ایک حصہ, کچھ حصہ. اشارہ ہے یہود کے علماء کی طرف. ظاہر ہے اگر وہ اپنی کتابوں کا بھی علم رکھتے ہوں تو الکتاب کا علم پورا نہیں ان کے پاس جب تک وہ قرآن کا علم نہ رکھیں. اس لیے ان کے علماء کو کیا کہا گیا, نصیب من الکتاب, الکتاب کا بس ایک حصہ ہے, سارا نہیں, کیونکہ قرآن کو جو نہیں پڑھا. قرآن کیا ہے, علوم کا خزانہ. یدعونا, وہ بلائے جاتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے ذرا آؤ, کدھر آؤ, الی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کی طرف. کیوں آؤ, لیحکم بینہم, تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے ان کے درمیان, یعنی ان کے جھگڑوں میں. یحکم کون ہے, یحکم کا فاعل کون ہے, کتاب, تاکہ فیصلہ کرے, یعنی کون, کتاب, یا صاحب کتاب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو کتاب کے مطابق فیصلہ کریں گے. بینہم, ان کے درمیان, یعنی یہود ہی کے معاملے میں. تو کیا کرتے ہیں, ثم یتولى فریق منہم, ایک گروہ ان میں سے منہ موڑ لیتا ہے. یتولى, رخ پھیرنا, وہم مورزون, اور وہ ہیں ہی منہ موڑنے والے, رخ پھیرنے والے, اعراض برتنے والے، وہ اللہ کی کتاب کی طرف آنے والے ہی نہیں، توجہ کرنے والے ہی نہیں۔ یہاں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں یہود کے اشراف، اشراف سے مراد ہوتا ایلیٹ، اس میں سے ایک مرد اور عورت نے زنا کیا۔ تورات میں زنا کی سزا رجم ہے، یعنی پتھر مار کر ہلاک کرنا، اور یہ سزا موجود تھی، لیکن وہ اسے بچانا چاہتے تھے کہ اس کو سزا نہ ہو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سزا پوچھی، ان کا خیال تھا شاید کچھ کمی ہو جائے، لیکن آپ نے بھی رجم کا حکم دیا۔ یہود نے کہا کہ ہماری کتاب میں تو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات منگوائی، حکم موجود تھا، لیکن وہ اس کو چھپا گئے۔ کہتے ہیں کہ ان کا جو عالم تھا، ابن سوریہ شاید اس کا نام بتایا جاتا ہے، اس نے کیا کیا، اس حصے پر ہاتھ رکھ لیا۔ تو اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، لم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یہودی علماء کو دیکھا نہیں، یدعون الی کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں۔ کس لیے بلائے جاتے ہیں؟ لیحکم بینہم، کہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، یعنی خواہ تورات ہو یا قرآن۔ لیکن وہ کیا کرتے؟ ثم تولى فریق منہم وهم موردون، اس کے باوجود حق جان کر وہ کیا کرتے؟ منہ بسور کے چلے جاتے ہیں، مانتے ہی نہیں، اور وہ ہیں ہی وہ پھیرنے والے، ماننا چاہتے ہی نہیں۔ آج بھی تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو یہ بات پتا ہوتی پھر مانتے کیوں نہیں، کیا ان کو نہیں پتا کہ قرآن میں لکھا ہے، ان کو نہیں پتا یہ حدیث موجود ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جو شخص ماننا ہی نہ چاہے، جو حق کو تسلیم ہی نہ کرنا چاہے، روگردانی کرنا چاہے، اس کا کیا علاج ہے؟ اس کو آپ پکڑ کے زبردستی منوا سکتے؟ نہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب آخرت کا خوف دل سے نکل جاتا ہے، یعنی عقائد میں خرابی آتی، عقیدہ کمزور ہوتا ہے۔ ذالکا، یہ ان کی دین سے، حق سے روح گردانی اس لیے ہے، بِأَنَّهُمْ قَالُوا، کیونکہ وہ کہتے ہیں، لَن تَمَسَّنَ النَّار، ہرگز نہ چھوئے گی ہم کو النار، آگ، إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَات، مگر چند دن۔ چند کتنے دن؟ کہتے تھے ہم نے 40 روز بچڑے کی عبادت کی تھی، لہٰذا 40 دن۔ کبھی کہتے زمین کی عمر 7000 سال ہے، ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن۔ سارے کہ جس بات کی بنیاد وحی الہی نہ ہو، اس میں پھر طرح طرح کی انٹرپریٹیشن ہوگی۔ تو یہ کیا کہتے؟ کوئی بات نہیں، ہم نے کون سا ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے، جائیں گے، جا کے نکل آئیں گے، چند دن رہیں گے، اس لیے دنیا میں من موجی کرو، مرضی کرو۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو ان کے دین کے معاملے میں، کس چیز نے؟ جو انہوں نے گھڑ رکھا ہے، ان کے من گھڑت عقائد نے انہیں دین کے معاملے میں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ من گھڑت عقائد میں کیا ہے؟ کہ آگ صرف چند دن چھوئے گی۔ ویسے تو کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباء، ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے پیارے، آگ ہم کو چھو ہی نہیں سکتی، اور ہاں اگر چھوئی بھی تو کیا ہوگا، بس چند دن کی تو بات ہے، نکل آئیں گے۔ گویا آخرت کے بارے میں جب ان کا عقیدہ کمزور پڑا، توہمات کا شکار ہوا، تو ان کے اعمال میں بگاڑ آ گیا۔ اور کتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی ہے، غرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کو ان کے دین کے معاملے میں جس چیز نے دھوکہ ڈالا ہے وہ ان کے خود ساختہ عقائد اور خیالات ہیں، جو باتیں ان کی من کی ہیں، اپنی مرضی کی، اور کہتے ہیں یہ دین ہے جس کی کوئی دلیل اور بنیاد ہے ہی نہیں۔ اب آ جائیں اپنی قوم کی طرف، اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی ایسی بہت سی باتیں آخرت کے بارے میں گھڑ کر عوام میں پھیلا دی گئی ہیں۔ مثلاً دیکھا نہیں، سنا ہے، اخبار میں پڑھا تھا ایک دفعہ، کہ پاکستان میں ایک قبر کے پاس، نام لینا ضروری نہیں ہوتا، کوئی بھی ہو سکتا، ایک قبر کے پاس ایک دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام ہے بہشتی دروازہ، اور اس دروازے کے بارے میں عقیدہ یہ ہے لوگوں کا کہ جو شخص اس بزرگ کے مزار پہ حاضر ہونے کے لیے اس دروازے کے اندر سے گزر گیا وہ جنت میں چلا گیا، بہشتی دروازہ ہے اس کا نام، شاید آپ نے بھی سن رکھا ہو بہشتی دروازہ. اب یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ لوگوں خاص دروازے سے گزر جاؤ اور جنت میں پہنچ جاؤ؟ یا خاص قسم کے اعمال کر لو تو جنت تمہاری ہو گئی؟ یہ من گھڑت کہانیاں ہیں، نجات کے خود ساختہ فلسفے اور عقیدے جن کا حقیقت سے کچھ تعلق نہیں. لوگ ان خوش فہمیوں میں مبتلا ہو کر عمل کی طرف جاتے ہی نہیں. اور جسے میں نے شاید آپ کو پہلے بھی واقعہ سنایا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اپنی باتوں میں لگا لیں گے، ان کو حکا پیش کریں گے، اور امتیوں کو کیا کہیں گے؟ آندے جاؤ تو لنگ دے جاؤ. یعنی حکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا ہوگا، اس کا پائپ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا، اور آپ حکا پیش کر کے باتوں میں لگا لیں گے، اور جو حکے کی نال ہوگی یعنی اس کا جو پائپ ہے اس کے نیچے سے، امتیوں کو کہیں گے نکل دے جاؤ. اس طرح کی کہانیاں عوام میں پھیلی ہوئی ہیں، جہلا میں پھیلی ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ خوش فہمی کا شکار ہیں کہ جو چاہو کرو نجات تو ہو ہی جائے گی، عمل کی کیا ضرورت، اتنی مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، فلاں بزرگ کا دامن پکڑ لو اس کے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے. مثلاً بہت سے ماں باپ خود نماز بھی نہیں پڑھتے، بچوں کو حافظ بناتے ہیں، کیونکہ وہ معلوم نہیں 10 کے کتنے لوگوں کی سفارش کرائے گا، لہذا اس کو مار پیٹ کے کسی نہ کسی طرح، چاہے اس کا دل چاہے یا نہ چاہے، اپنی خاطر اس کو بھینٹ چڑھاتے ہیں اور اسے حافظ کراتے ہیں تاکہ وہ ہماری بخشش کرا دے، ہمارے لیے سفارش کرا دے. یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں خاص نسل میں سے ہیں اس لیے بخشے بخشائے ہیں. مثلاً سید لوگوں کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں اس لیے ان کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں چھوٹی ہوتی تھی تو مجھ سے کسی نے یہ کہا کہ تم کتنی خوش قسمت ہو کہ سید گھرانے سے ہو، تم تو کچھ بھی کرو تمہاری تو بخشش ہوئی ہے بھائی. اسکول میں ایک بچی نے مجھ سے کہا کہ لکی ہیں آپ لوگ کہ جو اس نسل سے ہیں. تو یہود بھی کیا کہتے تھے؟ لکی ہیں ہم جو انبیاء کی نسل سے ہیں، لہذا ہم کچھ بھی کریں ہمارے آبا و اجداد اتنے نیک لوگ تھے، ان کے پیچھے ہم بھی جنت میں جائیں گے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ دھوکا، غرہم، دھوکے میں ڈال رکھا، غرہ غرور سے، غرور بھی دھوکا ہی ہوتا ہے نا، غرہم فی دینہم، دھوکے میں ڈال دیا ان کو ان کے دین کے معاملے میں، کس چیز نے؟ ما کانو یفترون، جو کچھ وہ جھوٹ گھڑتے ہیں، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جھوٹ قرار دیتے ہیں جن کی کوئی دلیل قرآن اور سنت میں نہیں. کہیں نہیں کہا گیا یہ کہ کسی خاص نسل سے ہونا یا کسی خاص دروازے سے گزرنا یا کسی خاص عمل کی وجہ سے، کسی خاص انسان سے، ایسوسی ایشن کی وجہ سے کوئی یوں ہی خود ہی جنت میں پہنچ جائے گا. آج ہماری قوم میں، ہماری امت میں بد عملی کیوں آئی؟ کیونکہ ایمان کمزور ہوا، عقیدے میں خلل ہوا. کہ جب تک عقیدے کی اصلاح نہ ہو عمل میں تبدیلی ہو نہیں سکتی. اس کا جواب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں خود دے رہے ہیں.